أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. صلوات. خدا کی توفیقات کے سہارے یہ جو ہمارے مجالس کے سلسلے میں ایک موضوع ترتیب پا گیا کہ اسلام دین کرامت کے عنوان سے، اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ اس موضوع میں ابھی اتنی گنجائش ہے کہ جو بہت ایکسپینڈ کر سکتا ہے، اور اگر ہم پسند کریں تو ہم اپنے لیکچرز میں اس کو مزید اس کے دقائق پر اور لطائف پر نظر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن بہرحال آج اس حوالے سے چھٹی مجلس سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اسی موضوع کے عنوان سے. تو پچھلی پانچ مجالس میں ہم نے جو بات کی تھی تقریباً، لیکن کوشش میری پوری یہی ہوتی ہے کیونکہ ہر مجلس میں یقیناً کچھ افراد پہلی دفعہ سن رہے ہوتے ہیں، تو میں اس طریقے سے بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ گفتگو جو ہے وہ پچھلی تمام خطابات پر ڈیپینڈنٹ ہو. اس لیے شروع میں دو چار لفظوں میں خلاصہ دے کے اور تقریباً کوشش اسی بات کی کر رہا ہوں کہ ہر گفتگو اپنی جہت میں اپنی ذات میں خود مکمل ہو. تو اسلام دین کرامت کے عنوان سے، اور یہ ایک انتہائی اہم ترین موضوع ہے عملی اعتبار سے، یعنی عملی اعتبار سے اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم تقریباً کبھی بھی اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ ہم نے اگر اسلام کو قبول کیا ہے ایک مذہب، یعنی وے آف لائف کے طور پر دین کے عنوان سے، تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہے، اس کا الٹیمیٹلی مجھے کیا فائدہ ہے. اور جب میں ایک وے آف لائف کو ایڈاپٹ کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں مجھے کیا بننا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اپنی ایک چیز کو، ایک مثال کے طور پر ایک فلسفی کو، ایک آئیڈیالوجی کو ہم اگر اپنی زندگی کے نظریے کے طور پر قبول کرتے ہیں اور اس کا ایک اثر، ایک نتیجہ میری زندگی میں برآمد نہیں ہو رہا ہے، تو مجھے خود اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ فار واٹ. میں جو اپنا اتنا وقت مثال کے طور پر دن میں ایک حصہ صرف کرتا ہوں نمازوں میں، سال میں ایک مہینہ میں دن بھوکے رہ کے گزارتا ہوں، اتنا ٹائم میں، اگر ہم مثال کے طور پر اپنے کو شیعہ مسلمان کے طور پہ بات کریں تو اتنا وقفہ ہم نظر، نیاز، مجالس، محافل میں صرف کرتے ہیں، فار واٹ؟ اس کی میرے لیے کیا آؤٹ پٹ ہے، اس کا میرے لیے نتیجہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے کہ انہیں کہ جیسے دنیا کے امور میں آپ کسی بھی چیز میں انوالو ہوتے ہیں، کسی بھی کام کو کرتے ہیں، یعنی آپ جاب کریں یا بزنس کریں، تو آپ ہر وقت اپنے آپ سے ہر دن بیٹھ کے یہ حساب نہیں لگا رہے ہوتے کہ آج میں کہاں پہنچا، آج میں کس جگہ آیا، اس کام یہ کام میرے لیے فائدہ مند ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اگر کہیں نقصان آپ کو نظر آنا، ان ایون آپ کو یہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے کہ اس سے مجھے کچھ نہیں مل رہا، تو فوراً آپ اپنی تمام اسٹریٹجیز کو ری تھنک کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ دہین بیچاری ایسی چیز ہے کہ پوری پوری زندگیاں 40-50 سال گزار لے جاتے ہیں اور کبھی اس بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ کیا ہے، میں نے یہ سب کچھ کیوں اختیار کیا تھا، میں اس رستے پہ کیوں چلتا ہوں، میں یہ سارے کام کیوں انجام دے رہا ہوں، فار واٹ. تو اسی حوالے سے یعنی کہ یہ جو کرامت کے عنوان سے جو بات کی کہ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، اور ایک جملہ انشاءاللہ مجھے اگزیکٹلی تو نہیں یاد ہے لیکن میں آپ لوگوں کو سناؤں گا کبھی موقع ملے گا، بالکل عبارت حقیقی اصلی واقعی پڑھ کے امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ مسلمان اس لیے اس محرومی مصیبت پریشانی کا شکار ہیں کہ وہ دین کو اس کی سورس سے نہیں لیتے ہیں. یعنی یہ نقطہ قرآن کریم میں بھی ہے، آئمہ علیہ السلام کے جملوں میں بھی یہ بات واضح ہے کہ مسلمان کی برکت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اسلام لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں فقیر و ذلیل اور آخرت میں جنت. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر لوگ، اگر کوئی قوم ایمان اور تقوی کی راہ کو اختیار کرے تو ہم ان پر برکتوں کے برکات ہیں، برکات پلورل ہے جمع ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ زمین کیا ہے؟ جو تمہارے قدموں کے نیچے ہے دنیا، برکات دنیاوی بھی تمہارے نصیب میں ہیں، سما جو تم سے بلند اور اوپر ہے یعنی آخرت، دونوں برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اور یہ بات بالکل ہمارے لیے ثابت ہے کہ جب بھی حقیقی دین کسی قوم نے قبول کیا ہے پوری تاریخ میں، اس کو ایسا نہیں ہے کہ خدا نے خالی آخرت کے وعدے پہ رخصت کر دیا کہ دنیا میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں پر فقیر بنے رہو، یہاں پر دوسرے تم پر حاکم رہیں، دوسرے تم پر تسلط کریں، نعوذ باللہ تم اس حالت کو پہنچ جاؤ کہ اپنے اپنے ممالک کو ترک کر کے فرار کر کے نظام طاغوت میں زندگی گزارنے کو ترجیح دو، دنیا تمہاری ایسی ہو اور آخرت میں جنت ہے. جن کی دنیا ایسی ہے ان کی آخرت کی جنت بھی بہت ڈاؤٹ فل ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت دو ڈس جوائنٹڈ لائفز کا نام نہیں ہے کہ یہاں کچھ ہو وہاں کچھ ہو، دنیا اور آخرت ایک ہی زندگی کی کنٹینیویشن کے دو مراحل کا نام ہے. جس کو دنیا میں جو نصیب ہے وہ اسی سے وہ اپنی آخرت کا بھی حساب لگا لے. یعنی ایسا نہیں کہ دنیا میں انسان کچھ نہیں ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو اور آخرت میں وہ بہت اونچا انسان بن جائے گا. تو اس اعتبار سے کرامت، یعنی دین کا پیغام کرامت ہے، آنر، دین کا پیغام آنر ہے، ڈگنیٹی ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے دین کی کہ ایک مومن، ایک مسلمان. اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو شروع میں آیتیں تلاوت کی تھیں وہ وحی الہی کا پہلے جملے تھے، اقرا بسم ربک الذی خلق، بات یہاں سے ہم نے شروع کی تھی، اور جس میں بات کی تھی اقرا وربک الاکرم، کہ پڑھ اور تیرا رب بے انتہا کریم ہے. کہ دین کا جو پہلا پیغام ہے اقرا ہے اور کرامت ہے. یعنی جو کچھ خدا نے اپنی آیات کو اس زندگی میں رکھا ہے، اصل ذمہ داری ان آیتوں کا پڑھنا ہے، ان آیتوں کا مطالعہ ہے، اور اس مطالعے اور اس قرت کے نتیجے میں اپنے آپ کو ہر پستی سے بلند کرنا ہے. یہ اصل پیغام دین ہے. اگر آپ کی عبادتیں اگر آپ کی مجالس اور محافل اس رستے میں آپ کی مددگار ہیں، ان تمام اعمال کی ایک حقیقت اور معنویت اور ایک افادیت ہے، ورنہ وہ فقط اور فقط ایک چھلکا ہے، ورنہ وہ فقط اور فقط ایک صورت ہے۔ کہ جس طریقے سے کہ آپ کے سامنے اگر ایک شیر کا مجسمہ بناؤ، آپ اس سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوتے، لیکن اگر وہی شکل زندہ آپ کے سامنے آ جائے تو ہر شخص وہاں سے فرار کرتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہمارے سامنے سیب کی ایک تصویر بنی ہو، کوئی اس کو اٹھا کے کھانے کی کوشش نہیں کرتا، کوئی اس بارے میں قائل نہیں ہوتا کہ یہ تصویر آپ کو کوئی فائدہ دے گی۔ بالکل یہی بات ہے کہ عبادتوں کی صورت بنانا اور رکھنا اور عبادتوں کی اصلیت اور حقیقت کا حامل ہونا، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ تو بالکل دو جداگانہ باتیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے کہ اسلام کیا ہے؟ دین کرامت ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا پیغام ہے، نبی نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا کہ وہ ان پستیوں سے لوگوں کو باہر نکالا تھا کہ جس میں وہ صدیوں سے پڑے ہوئے تھے، آبا و اجداد کی اندھی تقلید، بےہودہ رقیق پست اعمال، کپڑے اتار کے کعبے کا طواف کرنا، قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت لے کے کعبے کی دیواروں پہ ملنا، یہ سب ان کے ریچول اور کسٹمز تھے، جو دسیوں سالوں سے، اگر سینکڑوں سے تو نہیں، جو ریچولز پورے ہو رہے تھے۔ نبی نے آ کے سب سے پہلے اس پستی سے بلند کیا۔ تو اسلام دین کرامت ہے، اسلام انسان کو ہر پستی سے بلند کرتا ہے، اسلام انسان کی فکر کے معیار کو بلند کرتا ہے، اسلام ایونچولی الٹیمیٹلی انسان کے نفس کے معیار کو بلند کرتا ہے، یہ اصل بات ہے۔ اور اسی حوالے سے میں نے پچھلی اس میں ایک بات جو بہت اہم نقطہ ہے اور اس کو ہمیں کسی قیمت پر نظر انداز نہیں کرنا ہے، کہ جو میں نے دعائے افتتاح کے جملے آپ کی خدمت میں تلاوت کیے تھے کہ اللہم انا نرغب الیک دولة کریمة تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، کہ انسان اور معاشرہ اس وقت تک کرامت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ حکومت بھی کریمانہ نہ ہو، دولت کریمہ نہ ہو۔ اور ہم امام زمان علیہ السلام کو اس لیے نہیں بلاتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو سارے کے سارے آرڈرز اور ٹھیکے شیوں کو مل جائیں گے، اس لیے نہیں امام زمان کو بلا رہے ہیں، سارے بزنس آرڈرز پر شیوں کو ملا کریں گے، باقی کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ امام زمان کی ہی دعا یہ دعا افتتاح کہ ہم رغبت کرتے ہیں دولت کریمہ کی، ایک باکرامت حکومت کی۔ اس باکرامت حکومت کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ جس میں اسلام اور اہل اسلام باعزت ہوں، جس میں منافقین اور اہل نفاق اور اہل نفاق ذلیل ہوں، اور جس میں امام کے پیروکار کیا کام کریں، تجعلنا فیہا من الدعات الی طاعتک، کہ اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیری اطاعت کی طرف دعوت دینے والے بنیں۔ یہ اصل، اس کو بھی فراموش نہیں کرنا، یعنی کہ جو اگر ہم ایک نظام کریم کو، نظام کریمانہ کی تشکیل کے حوالے سے اگر محنت کرنے کو قبول نہ کریں تو انسانوں کے باکرامت ہونے کی امکانات کم سے کم تر ہو جائیں گے، پھر بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ میں نے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ، یہ اس لیے کہ تاکہ سب لوگ ایک جگہ ذہن تقریباً ایک رستے پہ آ جائیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کیونکہ انسان اس زندگی میں با اختیار ہے، لہذا انسان کے پاس یہ چوائس ود the power of decision making and with the power of action available ہے کہ وہ خدا کے پیغام کرامت کو قبول کرے یا نہ کرے۔ خدا نے جو یونیورسٹی اور دانشگاہ کھولی ہے درس کرامت کے لیے، اس میں داخلہ لے یا نہ لے، یہ ہر انسان کا اختیار ہے۔ اور اس میں کسی پر کوئی زور نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کسی بھی انسان کے پاس جبر اور زبردستی سے نہیں آتا ہے. دین خدا ہمیشہ انسان کو اس کی چوائس کی بنا پہ دیتا ہے. خدا کسی کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی، جبر، ڈنڈے سے کسی کو دین پہ نہیں لاتا. تو جب دین کا نظام اس طریقے سے چلتا ہے تو اس میں پھر لا محالہ دو قسم کے گروہ بن جاتے ہیں. ایک وہ گروہ ہوتا ہے کہ جو کرامت کی راہوں کو طے کرتا ہے، ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو کرامت کے مقابلے میں، عربی کا لفظ لعامت لئیم، کریم کے مقابلے میں جو اپوزٹ ہے وہ لئیم ہے. لئیم یعنی پست، گھٹیا، نیچ، کمتر. تو کرامت کے مقابلے میں جو لعامت، کرامت بلندی ہے، لعامت پستی ہے، یعنی جو درس کرامت کو، راہ کرامت کو ترک کر دے وہ بلند نہیں ہوگا بلکہ نیچے جائے گا، سقوط کرے گا. تو اس حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی تھی کہ قرآن کریم نے باقاعدہ سمجھایا ہے اور ان لوگوں کی مثالیں دی ہیں کہ جو بظاہر مؤمن ہونے کے باوجود پستی اور لعامت کا شکار ہوئے. اور میں نے باقاعدہ تین مثالیں قرآن کریم سے پڑھ کے آپ کے سامنے سنائی تھیں کہ پہلی تھی بلعم باعور، سورۃ الاعراف 175-76، یہ نام قرآن میں نہیں ہے لیکن ذکر موجود ہے وضاحت کے ساتھ. دوسری مثال تھی سامری کی، تیسری مثال تھی قارون کی. اور یہ تینوں کے تینوں افراد وہ تھے کہ جو ایمان کے حوالے سے اور فضیلت کے حوالے سے اعلیٰ درجے پہ تھے، یعنی یہ معمولی مومنین نہیں تھے، معمولی مسلمین نہیں تھے، یہ تینوں ہائر لیول کے لوگ تھے. اور اس کے باوجود ان کی تین غلط چوائسز کی بنیاد پر بلند ہونے کے بجائے نیچے گڑھے میں گرے. اس کی میں نے تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. آج کیا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا جو مخالف ہے کہ یعنی عباد مکرمون کیا ہوتے ہیں، وہ کون سے بندے ہیں، وہ کون سے افراد ہیں، وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جو باکرامت ہیں، اور باکرامت ہونے کے لیے ان کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے پہچانیں گے آپ باکرامت کون ہوتا ہے، باکرامت ہونے کی علامتیں کیا، اس پر انشاءاللہ آج بات کرتے ہیں. تو جن دو آیتوں کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی وہ دو آیتیں سورہ انبیاء کی ہیں، آیت 26 اور 27، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ یہ لوگ یعنی اے پیغمبر تمہارے مخالفین کفار مشرکین یہ کیا بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ، رحمان نے اولاد کو اختیار کر لیا ہے. رحمان کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ. اور وہ اولاد کون ہے، زیادہ تر اولاد قرار دیتے تھے، یہ تو اہل کتاب ہیں کہ جن میں کم از کم پیغمبر کے دور میں یہود عزیر کو کہتے تھے، عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ، اور عیسائی کرسچنز مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے ابن اللہ، یعنی دو پیغمبران کو. لیکن اس کے علاوہ جو زیادہ تر افراد اللہ کی اولادیں قرار دیتے تھے وہ ملائکہ کو، اور اس کا ذکر سورہ نجم میں ہے کہ ملائکہ کی اولاد ہیں، اور اولاد بھی کون ہیں، بیٹیاں ہیں اور ملائکہ ہیں. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اتخاذ کر لیا، یعنی اختیار کر لیا، اڈاپٹ کر لیا ولد، اولاد. سبحانہ، سبحان اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ لوگ خدا کے بارے میں کہتے ہیں خدا اس سے بالاتر و بلندتر ہے. سبحانہ، جب بھی ہم سبحان اللہ، سبحان اللہ اس میں تنزیہ ہے، تنزیہ توئے نہیں ہے، تے نون زے یہ ہے، تنزیہ یعنی خدا منزہ ہے ہر اس فکر کے معیار سے جس معیار پر مخلوق خدا کو دیکھ سکتی ہے. خدا ہر اس معیار سے بالاتر ہے، یہ اصل کنسپٹ ہے سبحان اللہ کا. تو سبحانہ یعنی کیا، یہ فضول خرافات ہے. بل عباد مکرمون، یہ ملائکہ کون ہیں، عباد مکرم ہیں، عباد ہیں اللہ کے بندے، مکرم ہیں. مکرم کا مطلب یہ بھائی کرامت، اس کا روٹ ورڈ کرم ہی کرامت ہے، لیکن مکرم جو ہے وہ اس میں مفعول ہے، مفعول کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ انگلش کے اس میں بات کرو انگلش گرامر میں کہ آبجیکٹ ہے یعنی جس پر کام کیا جاتا ہے. تو مکرم کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بندے ہیں کہ جن کو کرامت دے دی گئی ہے نہ کہ جو کریم ہو گئے ہیں یا بن گئے ہیں. ٹھیک ہے مکرم جن کو کرامت دے دی گئی ہے یہ ملائکہ وہ بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں جو مکرم ہیں. ان کی پہچان کیا ہے لا یسبقونہ بالقول یہ قول کے حوالے سے کبھی بھی اللہ پر سبقت نہیں کرتے آگے نہیں بڑھتے. قول پر سبقت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے امام علی علیہ السلام کا وہ جملہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ میں نے پیغمبر کی اتباع پیروی ایسے کی کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے نقش قدم پہ چلتا ہے. اس جملے میں خاص بات کیا ہے اس جملے میں خاص بات یہ ہے کہ اونٹنی کا بچہ جب اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو وہ اپنی ماں کو مشورہ نہیں دیتا یا وہ اپنے ماں کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ اس رستے پہ نہیں جائیں اس رستے پہ چلے جائیں آپ غلط جا رہے ہیں بلکہ وہ صرف اپنی ماں کے پیروں کے نقوش کو دیکھتا ہے اور اس پر قدم رکھتا ہوا جاتا ہے. یہ ہے لا یسبقونہ بالقول کی بہترین تفسیر کہ قول میں سبقت نہیں کرتے. قول میں سبقت نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں کہ آگے پیغمبر کو مشورہ دے رہے ہیں آپ یوں نہ کریں یوں کر لیں جیسے کہ دیگر حضرات کرتے تھے کہ آپ ایسے نہیں کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے. نہیں لا یسبقونہ اللہ کے قول پر کبھی سبقت نہیں کرتے. وہم بامرہ یعملون اور ان کے عمل کس بنا پر ہے امر الہی پر فقط اور فقط امر الہی حکم الہی پر عمل کرتے ہیں اور جو قول خدا ہے اس کے مقابلے میں اپنی کوئی رائے نہیں رکھتے اس کے 100% مطیع اور اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں. تو آپ کو یعنی یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی مجھے فرشتوں کی کرامت پہ بات نہیں کرنا ہے لیکن اس آیت کے ذریعے سے کریم ہونے کا معیار سمجھ میں آتا ہے کہ عبد کریم یعنی کریم انسان کون ہوتا ہے کریم مخلوق کون سی ہوتی ہے. تو میں تین آپ کو کریکٹرسٹکس انڈرلائن کر دوں. سب سے پہلی کریکٹرسٹک کیا ہے عبد ہونا عباد مکرمون یعنی جو عبد خدا نہیں ہے اس کے کریم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلی صفت عبد ہونا. عبد کس کو کہتے ہیں عبد اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں یا معاملے میں 100% فرما بردار ہو خاضع و خاشع ہو. عبد ہونا پہلی کوالٹی. عبد ہونے کی حقیقتاً اگر آپ دیکھیں اگر آپ عبد کے معنی کو سمجھتے ہیں تو اگلے دو جملے اس کی تفسیر ہیں نہ کہ تین الگ باتیں. جو عبد ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے مولا اور اپنے معبود کے قول کے مقابلے میں اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا یعنی اس کی یہ مرضی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ رمضان کا ایک مہینہ تم نہ کھاؤ تو یہ میں ایسا کیوں کروں اتنی گرمی میں کیوں روزے رکھوا دیے اتنے لمبے کیوں رکھوا دیے میں رات اتنے تھک کے آفس سے آیا تھا صبح کی نماز کے لیے کیوں اٹھا دیا. کوئی ایسی بھی شک ہونی چاہیے تھی توضیح المسائل میں کہ اگر آپ رات 12 بجے کے بعد سوئیں تو صبح کی نماز میں ایک گھنٹہ لیٹ اٹھ جائیں. لا یسبقونہ بالقول یہ تمام کی تمام باتیں کیا ہیں لا یسبقونہ بالقول اور یہ میں نے جملے ازراہ تفنن نہیں کہے. ہم سب پریکٹیکلی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں زبان سے نہ بولیں تو عملاً ہم یہ سب کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے دل میں یہ سب باتیں سوچ بھی رہے ہوتے ہیں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون کرامت کا معیار سمجھ میں آ گیا. یہ کرامت فرشتوں کو ملائکہ کو یہ کرامت عطا الہی ہے اسی لیے کہا مکرمون نہ کہ وہ خود کریم بنے ہیں بلکہ ان کو یہ کرامت عطا ہوئی ہے اور ان کی کرامت کی یہ خصوصیات ہے یعنی ایسے عبد ہیں کہ جن کی عبدیت میں بندگی میں کوئی خرابی نہیں ہے خلل نہیں ہے نقص نہیں ہے. کیا خدا نے انسان کو بھی کرامت دی ہے؟ اگر یعنی کہ یہ لفظ پرانے کریم میں تو نہیں ہے لیکن مشہور بہت زیادہ ہے کہ انسان اشرف مخلوقات ہے اور انسان ملائکہ سے برتر ہے اور افضل ہے اور یہ تمام باتیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اللہ ملائکہ کو عباد مکرمون کے نام سے پہچانوا رہا ہے تو انسان کو بھی کرامت دی ہے کہ نہیں دی؟ اب یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے. اس حوالے سے یعنی کہ انسان کے معاملات جو ہیں نا وہ اتنے عجیب ہیں, بلکہ یوں کہہ لیں اتنے پیراڈاکسیکل ہیں انسان کے معاملات کہ اس کو سمجھنے کے لیے بڑی دقت چاہیے ہوتی ہے. اور اسی جگہوں پر یعنی جتنی مباحث اور بحث اور کلیشز ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جو بھی مفکرین ہیں وہ انسان کی شخصیت کی اصل حقیقت کو نہیں زیادہ تر سمجھ پاتے. انسان کے لیے بھی خدا نے بیان کیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70, لقد کرمنا بنی آدم, اور یہاں مومن کا لفظ نہیں ہے, خاص طور سے غور کیجیے گا, لقد کرمنا بنی آدم, بے شک ہم نے کرم یعنی کرامت دی کس کو؟ اولاد آدم کو دی. اولاد آدم فقط مومنین و مسلمین نہیں ہے, بنی آدم کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو فضیلت بھی دی. یعنی یہ عجیب آیت ہے کہ اس آیت میں خدا نے یہ فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت بھی دی اور فضیلت بھی دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, یعنی کثرت سے کثیر مخلوقات پر ہم نے فضیلت دی اور کرامت دی. تو بنی آدم کے پاس دو چیزیں, ایک فضیلت ہے. فضیلت کا مطلب ہے کہ جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں, فضیلت جو ہے ہمیشہ ان کمپیریزن ہوتی ہے. یعنی ایک صلوات محمد آ گیا نا, کہ جب آپ فضیلت کا لفظ استعمال کرتے ہیں فضائل, تو فضائل ہمیشہ ان کمپیریزن ڈیٹرمن کیے جاتے ہیں. یعنی اے بی سے زیادہ بافضیلت ہے, لیکن جب آپ کرامت کی بات کرتے ہیں تو کرامت میں کمپیریزن نہیں ہوتا. کرامت میں کمپیریزن کی ضرورت نہیں ہے. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص یا یہ مخلوق ہر پستی سے بالا تر ہے. بات واضح ہو رہی؟ کرامت کمپیریزن نہیں ہے, فضیلت میں کمپیریزن ہے. تو ہم نے بنی آدم کو کس طریقے سے خلق کیا کہ جتنی مخلوقات کے درمیان رکھا ان میں بافضیلت بنایا, اور اس کے علاوہ اس کو کرامت دی. اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ بافضیلت تو ہیں, مثال کے طور پر اتنے حیوان ہیں, چرند ہیں, پرند ہیں, درخت ہیں, انسان کی فضیلت نظر آتی ہے کہ انسان ان سب کو استعمال کرنے کے قابل ہے, انسان ان کو اپنے خدمت گزاری میں لگانے کی قدرت رکھتا ہے, یہ فضیلت ہے انسان کے پاس. کرامت کیا چیز ہے جو بنی آدم کو دی گئی؟ کرامت اور فضیلت دو الگ باتیں. کرامت کی روح کیا ہے؟ یعنی پھر وہی حضرت آدم علیہ السلام والی آیتوں پہ آپ جائیں, تو انسان کی کرامت کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, کہ انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی روح کو پھونکا ہے. یہ اصل کرامت. جیسے کہ ایک عالم نے بڑا خوبصورت جملے یا اشعار ہیں, اشعار بس میں نے جب انٹر کے وقت میں یاد کیے تھے, اس کے بعد سے اب اشعار یاد نہیں رہتے, اس وقت کے اشعار یاد ہیں ابھی تک, تو اشعار اتنے زیادہ یاد نہیں رہتے. مفہوم آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بیت اللہ کی جو فضیلت ہے وہ بیت اللہ کا بیتی, بیتی کا یا ہے. قرآن کریم میں نا طہر بیتیا للطائفین والعاکفین, کہ میرے بیت کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع والوں اور سجدے والوں کے لیے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیت میں جو یا لگائے, بیتی میرا گھر, اس بیت کی اصل فضیلت یہ بیت کا یا ہے. تو انسان کی اصل کرامت روح کا یا ہے. نفخت فیہ من روحی, इस पैकर में मैंने अपनी रूह को फूंका है कि इस घर की असल फजीलत बैत का या है, बैती जिसे खुदा ने अपनी तरफ नस्बत दी। तो इंसान की जान को, इंसान की जान रूह है इंसान से, है ना, उस रूह की नस्बत खुदा ने किससे दी? ये नहीं कहा नफख तो फी है रूह, नहीं, नफख तो फी है मेर रूह ही, मैंने इसमें फूंका है अपनी रूह में से। ये करामत है। लेकिन अब जैसा मैंने अर्ज किया कि इंसान का वजूद इतना अजीब और गरीब है, और होना भी चाहिए कि जिसको खुदा खल्क करने के बाद कहे कि फतबारक अल्लाहो अहसनुल खालिकीन, जिसको खल्क करने के बाद खुदा अपनी तारीफ करे, तो वो कोई सिंपल चीज तो नहीं होना चाहिए कि जो बहुत आसानी से जो मसला हल हो जाए। इंसान की करामत हकीकतन ये है कि इंसान की कोई करामत नहीं है। तो मैं इसकी वजाहत करूं, इंसान की करामत, मलाइका की करामत तो हमें पता चल गई ना, इबाद हैं, ला यसबिकूनहू बिलकौल हैं, बिअम्रिही यअमलून हैं। खुदा कह रहा है कि लकद करमना बनी आदम, इंसान को दी है करामत, बनी आदम को मुकर्रम किया है, और ये भी फरमा रहा है कि वह नफख तो फी है मैं रूही, और जाहिर है कि जिस चीज को खुदा अपनी तरफ नस्बत दे दे उससे फजीलत क्या है। लेकिन इंसान की करामत कोई करामत नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? इंसान एक ऐसी मखलूक है कि जो एक फाउंडेशन लेके पैदा होती है, एक फाउंडेशन, मेरे जुमले को बहुत गौर से सुनिएगा, इंसान एक फाउंडेशन लेकर पैदा होता है कि जिस पर वो फाउंडेशन इतनी मजबूत है कि जिस पर आप एक ऐसी इमारत खड़ी कर सकते हैं जो अर्श इलाही तक जाए, और या उस फाउंडेशन पर कूड़ा करकट ढेर लगा दें। इंसान की करामत यह है कि कोई करामत नहीं है। इंसान की करामत यह है कि उसे अपनी करामत हासिल करना है। ठीक है, यह पैराडॉक्स है, और इस पर अगर आप गौर करेंगे ना, तो इसमें आपको एक अजीब लतीफ नुक्ता आपको समझ में आएगा कि खुदा ने मलाइका को करामत दे दी, इंसान के लिए करीम होने का पोटेंशियल बनाया, ना कि करीम बनाया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इंसान के लिए करामत यह है कि कोई करामत नहीं है, लेकिन इंसान के वजूद में वो बुनियाद है कि अगर तुमने राह करामत को इख्तियार किया तो इस बुनियाद पर तुम कितनी ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हो, इतनी ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हो कि ता अर्श, जो मेराज पैगंबर अकरम है, ये क्या किस बात को वाजे कर रही है कि तुम इतने मुकर्रम हो सकते हो कि अर्श इलाही पर अपनी नालैन समेत चले जाओ, इतनी बुलंद इमारत तामीर कर सकते हो। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा भी है, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, दूसरा पहलू भी है, क्योंकि इस चीज का एक नुकसान एक फायदा है, यानी खुदा ने जो ये निजाम इंसान का रखा, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान यह है कि इंसान को अपनी करामत हासिल करना पड़ती है, बनी बनाई नहीं मिलती। और यह जुमला मैंने जब इम्तिहान इलाही के हवाले से गुफ्तगू की थी उसमें जुमला और मैंने अर्ज किया था कि शायद आप लोगों के लिए यह बहुत ही अजीब सा जुमला हो कि इंसान की जिंदगी में कोई इमाम नहीं होता है, इमाम इख्तियार करने पड़ते हैं। इमाम अली किसी के भी इमाम नहीं है, इमाम अली फकत उसके इमाम हैं जो इमाम अली की इमामत को इख्तियार करे। ये नहीं समझना है कि हम शिया हो गए तो इमाम अली हमारे इमाम हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान की जिंदगी में, इंसान इस जिंदगी में फकत और फकत सलाहियत को लेकर पैदा होता है, چاہے امامت ہو، چاہے ولایت ہو، چاہے کرامت ہو، ہر جگہ یہی معاملہ ہے. تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے بظاہر کہ ہمیں کرامت حاصل کرنا ہے. ایڈوانٹیج کیا ہے؟ کوئی انتہا نہیں ہے. جب خدا نے ملائکہ کی بات کی سورہ الصافات میں، وما منا الا له مقام معلوم، فرشتوں کی بات ہے نا، فرشتے مکرم، لیکن فرشتوں کے ہی بارے میں فرشتے خود اپنی زبان سے بات کر رہے ہیں، وما منا، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی، الا، مگر، له، اس کے لیے ہے مقام معلوم. مقام معلوم ہے، ایک سیٹ اسٹینڈرڈ ہے، ایک ڈٹرمنڈ لیول ہے. لیکن جب خدا نے انسان کو اس طریقے سے بنایا تو انسان کی کرامت کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اسی لیے ضروری ہے کہ کم از کم ہم کو اتنی عربی سمجھ میں آئے. اکرمکم کا کیا مطلب ہے؟ تم میں با کرامت وہ ہے خدا کی بارگاہ میں جو زیادہ با تقوی ہے. اس جملے سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ نہ تقوی کی کوئی لمٹ ہے، اور کیونکہ کرامت ڈائریکٹلی کرسپونڈ کرتی ہے تقوی سے، جتنا تمہارے تقوی کا معیار بلند ہوتا جائے اتنی کرامت اوپر بلند ہوتی جائے گی، اتنے زیادہ تو مکرم ہوتے جاؤ گے. یہ ڈس ایڈوانٹیج اور ایڈوانٹیج، یہ انسان کی زندگی، یہ ملائکہ اور انسان کی کرامت کا فرق. اب میں یہاں تک اگر بات انشاءاللہ واضح ہو گئی ہے کہ یہ نظام ہے انسان کے کریم ہونے کا، تو اب میں آپ کو خود قرآن کریم سے ہی ایک مثال بس عبد کریم کی. اچھا، بظاہر قرآن کریم سے جب بات ہم کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارے یہاں ایک تھوڑا سا ایک باعث ہے، اور اسی وجہ سے شاید مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک یہ ٹرینڈ ڈیولپ ہو گیا کہ ہم قرآن کریم سے بات نہیں کرتے اور احادیث اور تاریخ سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں اپنی محافل و مجالس میں. وہ اس لیے کہ شاید ہمیں یہ آڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم نے یہ مجلس اہل بیت کے نام پہ مقرر کی ہے، اس مجلس میں ہم ذکر امام حسین اور ائمہ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور قرآن کریم میں ان ہستیوں کا نام لے کے ذکر ہی نہیں ہے. قرآن کریم میں نام ہے انبیاء ما سبق کا، ایون قرآن کریم رسول اللہ کی سیرت نہیں بیان کر رہا، رسول اللہ کی لائف ہسٹری نہیں سنا رہا، کہ خدا حضرت موسیٰ کی لائف ہسٹری سنا رہا ہے، حضرت عیسیٰ کے برتھ کے واقعات سنا رہا ہے، حضرت یوسف کی پوری زندگی پر ایک سورہ ترتیب دے دیا، لیکن رسول اللہ کی زندگی پہ تو کچھ نہیں، کہاں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، کیا حالات تھے، کہاں پلے بڑے، کچھ بھی نہیں. تو شاید اس لیے ہم کو آڈ لگتا ہے کہ میں اگر قرآن کریم سے مثالیں دینا شروع کر دوں تو آپ کہیں بھائی ہم تو ذکر اہل بیت کے لیے جمع ہوئے تھے. یہ آپ دیکھیں، اس نقطے کو میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ قرآن کریم اگر قرآن کوئی ایسا صحیفہ ہے کہ جس سے اس طریقے کے باتیں اخذ کی جائیں تو پھر تو یہ بہت بڑا نقص ہے. قرآن کریم نے حقیقتاً کسی انسان کا ذکر کیا ہی نہیں ہے. قرآن کریم نے انسانوں کے نام اور ان کی زندگی کو استعمال کیا ہے ایک حقیقت کو سمجھانے کے لیے. میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دوں تاکہ میں جب آپ کے سامنے ایک عبد کی بات کروں، عبد کریم کی قرآن سے، تو آپ کو آڈ فیل نہ ہو. قرآن کریم نے امام کا لفظ قرآن میں موجود ہے. امام کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے ایک رہبر اور رہنما اور لیڈر کے طور پہ، لیکن قرآن کریم نے امام کا لفظ اس عنوان سے استعمال کیا ہے کہ انسانوں میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے امام بنایا ہے، اور جس کو کہا جاتا ہے امام مأمور من اللہ، کہ یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جو ایک پریئر لیڈر ہو جائے یا جس کو لوگ لیڈر بنا لیں. جس کو لوگ رہبر بنائیں اس کی بات اور ہے، جس کو ہم امام اور لیڈر اور رہبر بنائیں اس کی بات اور ہے، اس کی کوالٹیز اور ہیں. اور قرآن کریم نے چاہے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام کے طور پر پہچنوایا، اور اس کے بعد دو جگہوں پر، ایک سورہ انبیاء میں یہ آیت موجود ہے، پھر سورہ سجدہ میں یہ آیت موجود ہے، وہاں پر ذکر آیا ابراہیم اور اولاد ابراہیم کا، اسپیسیفکلی اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ اور ہم نے قرار دیا ان کو ائمہ، کہ جو ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر کی بنا پر ہدایت کرتے ہیں. تو اب جب بھی یوسف اور یعقوب اور اسحاق و ابراہیم اور انبیاء کا ذکر ہوگا، تو کوئی ولی خدا اور کوئی امام مأمور من اللہ اس ذکر سے باہر نہیں ہوگا. اگر ہم قرآن سمجھنے والے ہیں تو یہ بات ہمارے لیے واضح ہے. یعنی قرآن کریم اس طریقے سے بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ بات فقط ابراہیم کی ہے، تو یہ یعقوب کی ہے، تو یہ موسیٰ کی ہے، تو یہ یوسف کی ہے. اسی لیے قرآن کریم کی آیتیں ان بیانات کو جنرلائز کر دیتی ہیں. یعنی جب بھی ہم یوسف و یعقوب اور ابراہیم کا ذکر کریں گے، تو اس کا مطلب آپ کیا سمجھیں؟ کہ یہ فضیلت کن انسانوں کی ہے؟ جو جنہیں اللہ نے آئمہ بنایا ہے. تو اتنی بصیرت مومنین کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ چیز وہاں رکتی نہیں ہے وہ بیان. تو اس وضاحت کے بعد کہ قرآن کریم کی مثال، کیونکہ ظاہر ہے قرآن کریم میں اب ہم نام تو نہیں پیدا کر سکتے کوئی اور جو قرآن کی آیتوں میں، اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے ہے، جس کو قرآن نے احسن القصص کہا. ابتدا میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 100، سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 کہ ان دا اینڈ، کے جب تمام معاملات طے ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر ہو گئے، اور ان کے والدین اور 11 بھائی ان کے اپنے علاقوں سے، کہ جو علاقہ مصر سے کافی دور کوئی بستی تھی کنعان، وہاں سے وہ سب آ گئے، وہ سجدہ گزاری کے جس کے بعد قرآن نے ذکر کیا. اس کے بعد قرآن فرماتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ابتی ھذا تعویل رؤیا من قبل، اے میرے پدر بزرگوار، یہ جو کچھ جتنا کچھ بھی ہوا یہ تعویل ہے میرے اس خواب کی جو پہلے میں نے دیکھا تھا اپنے بچپن میں. قد جعلہا ربی حقا، کہ بے شک اسے میرے رب نے سچ کر دیا، حق کر دیا جو خواب میں نے دیکھا تھا. وقد احسن بی، اور میرے رب کا رویہ مجھ سے انتہائی حسین ہے، بیوٹیفل ہے، اچھا نہیں ہے، بیوٹیفل ہے. اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے قید خانے سے باہر نکالا. وجاء بکم من البدو، آپ سب کو ڈیزرٹ اور ریگستان سے اٹھا کر اس مملکت میں لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ جب شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک رنجش اور ایک برائی ایجاد کر دی تھی. ان ربی لطیف لما یشاء، اس جملے میں آپ کو کوئی عجیب بات فیل ہوتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، اس زندگی میں کتنے مصائب ہیں. یعنی کہ اگر تاریخی اعتبار سے بات کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تھا، جہاں سے یہ داستان شروع ہوئی ہے، تو اس وقت آپ کا سن مبارک 12 سال کا تھا تاریخی اعتبار سے، اور اس کے تھوڑے ہی دن بعد آپ اپنے والد سے جدا کر دیے گئے. بھائیوں نے اغوا کر لیا، کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے قافلہ اٹھا کے لے گیا، مصر کے بازار میں بک گئے، محل میں پہنچ گئے عزیز کے، وہاں اس کی زوجہ پیچھے لگ گئی، قید خانے میں چلے گئے، مدتوں قید خانے میں رہے. اس جملے پہ غور کریں کہ میرے رب نے میرے ساتھ احسن کیا. احسن، میں کئی دفعہ اس کو بتا چکا ہوں کہ احسن افضل کے وزن پر ہے، یعنی خوبصورتی میں بہترین خوبصورت جو رویہ ہو سکتا ہے، دا موسٹ بیوٹیفل بیہیویئر میٹڈ آؤٹ ٹو می بائی مائی رب، احسن ابی، جو خوبصورت ترین رویہ ہو سکتا ہے وہ میرے رب نے میرے ساتھ برتاؤ کیا۔ جب اس نے مجھے قید خانے سے باہر نکالا، آپ سب وہاں ایک ڈیزرٹ میں تھے، آپ کو وہاں سے ادھر لے آیا، ایک اچھی ایک مملکت میں لے آیا، اور میرے بھائی اور میرے بھائیوں اور میرے درمیان شیطان نے جو رنجش پیدا کر دی تھی، اس کے بعد، اب غور کر رہے ہیں جملے پہ، اگر آپ اس پر غور کر رہے ہیں اس پورے بیک گراؤنڈ میں، تو شاید میں آپ سے کہہ سکتا ہوں یہ ہوتا ہے عبد کریم، یہ ہے عبد کریم۔ کہ کوئی اگر پوچھے، ہم یہ کہیں کہ قید خانے سے باہر نکالا خدا نے، تو قید خانے میں ڈلوایا بھی تو خدا نے تھا، اتنی مدت تک، اور اس کے بعد جب ہم وہاں قید خانے میں دعا کر رہے تھے، وہ بھی واقعہ ہے نا، کہ وہ ایک شخص جو رہا ہو رہا تھا، آپ کہا تھا کہ اپنے رب سے ذکر کرنا، اور وہ بھول گیا، اس میں بھی کئی سال گزر گئے تھے، تو یہ سب کام بھی تو خدا کر رہا تھا۔ یہ ہے کریم انسان۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں، میرے پاس اس وقت نہیں کہ میں اس کی زیادہ وضاحت کروں، وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان آیتوں کو جا کے غور کریں گے، دیکھیں گے، تلاوت کریں گے، غور فرمائیے گا اس پر، کیا رویہ ہے یہ، بھائیوں نے کیا سلوک نہیں کیا ان کے ساتھ، اور ایک جملہ زبان سے یہ نہیں ہو رہا ہے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ جو برائی کی، اس کے بعد خدا نے میری اچھائی کی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو خرابی ایجاد کر دی تھی، اس کے بعد خدا نے یہ نیکی کی۔ جو میں نے دو مجالس قبل آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ کریم انسان، کریم رویہ کیا ہوتا ہے، کہ اپنے سے نیچے والے کو کبھی یہ احساس نہیں دلاتا کہ تم مجھ سے کم تر ہو۔ اس جملے میں اور ملائکہ کی جو کرامت ہے، کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے، کہ اتنی سختی، پریشانی، اذیت، جن لوگوں کے ہاتھوں اتنی اذیت جھیلی ہے، ان کے لیے ایک جملہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہے، ایک جملہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی برائی کی تھی، انہوں نے مجھے کوئی تکلیف دی تھی، کہ یہ شیطان ہے جس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان یہ نزاع اور یہ افتراق اور یہ انتشار پیدا کیا، خرابی پیدا کی۔ میرے رب کا رویہ مجھ سے انتہائی حسین ہے، کہ جس نے اس برائی کو ختم کر دیا، جس نے اس برائی کو بھلائی سے بدل دیا۔ یہ ہوتا ہے عبد کریم۔ اس کی مثالیں آپ آگے دیکھتے جائیے۔ پیغمبر اکرم نے فتح مکہ کے وقت کیا کیا، امام علی علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے آپ کو آپ کے جائز حق سے محروم کیا، کیسا رویہ رکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کے ساتھ کیسا رویہ رکھا۔ یہ سب وہی ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب میں ایک بات کروں گا نا، قرآن اسی لیے صفات کی بنیاد پہ بات کرتا ہے۔ قرآن کریم از ناٹ کنفائنڈ ٹو اے اسپیسیفک پرسن۔ تو جب میں یہ بات کروں گا، تو جہاں جہاں بھی یہ کوالٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ پورا سلسلہ کرامت آپ کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ یہ جملہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب فرما رہے ہیں کہ قد احسن بی، میرے رب نے میرے ساتھ خوبصورت کام کیا، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ جملہ بھی اسی لائن میں ہے کہ ما رأیت الا جمیلا۔ پورا سلسلہ کرامت آپ کو واضح ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنا فوکس سورس پہ رکھیں گے، ادھر ادھر نہیں، اپنا فوکس جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ مسلمانوں کی بدبختی کی اصل وجہ یہی ہے کہ انہوں نے سورس سے اپنے دین کو چھوڑ دیا، جو اصل سرچشمہ ہے اس کو ترک کر دیا ہے، اس لیے پرابلم ہے۔ ورنہ اگر وہ سورس سے وابستہ ہوتے تو برکات دنیاوی بھی ان کے نصیب میں آتی، برکات اخروی بھی نصیب میں آتی۔ بات واضح ہوئی، عبد کریم کیسا ہوتا ہے، اس سلسلے کو آپ بڑھا لیجئے۔ بس اب ایک بات، کہ تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور اس انسان کا جو یہ معیار ہے کہ وہ انسان جو اس درجے کی کرامت کا مظاہرہ کرتا ہے, اتنا وسیع ظرف رکھتا ہے ایک شخص, اس تک انسان پہنچتا کیسے. اور یہاں سے بہرحال پھر ایک نئے پورے چیپٹر کا, ایک نئے ٹاپک کا آغاز ہو جاتا ہے, اس پر ہمیں نہ بات کرنے کی گنجائش ہے نہ موقع ہے. سورہ یوسف کی ابتدا میں آیت نمبر 24 میں اور اس سے آیت نمبر 23 میں ذکر ہے اس واقعے کا جو بہت مشہور واقعہ ہے, کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان تھے, حسن میں, حسن ظاہری میں بے مثل تھے, تو جو عزیز مصر, عزیز بادشاہ نہیں تھا, بادشاہ ملک ہے, عزیز اس کا کوئی اہم وہ تھا, وزیر یا وزیر اعظم جو اس کے گھر میں آپ تھے, وہاں پر اس کی زوجہ نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی, حضرت یوسف علیہ السلام نے فرار کیا دروازے کی طرف. وہ پورا واقعہ خدا نے اس واقعے کو کس طریقے سے بیان کیا, خدا بیان کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, اب اس کو اللہ بیان کر رہا ہے. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ, اور بے شک اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا, ارادہ کیا. وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْرَآ بُرْحَانَ رَبِّهِ. میں نے اس جملے کو ساتھ کیوں پڑھا کہ نعوذ باللہ بہت سارے مفسرین یہ گستاخی کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں, اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نعوذ باللہ متوجہ ہو گئے تھے. نہیں, یوسف علیہ السلام متوجہ ہو جاتے اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھے ہوئے ہوتے. لو لا, لو یعنی اگر, لا نہیں, را دیکھنا, آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں رویت. برہان رب ہی, اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھے ہوئے ہوتے. چپلے کا مطلب سمجھ رہے ہیں, برہان رب کو نہ دیکھے ہوئے ہوتے. ہمارے لیے برہان رب کا سمجھنا دشوار ہے, ہمارے لیے برہان رب کی طرف توجہ کرنا مشکل ہے, سمجھنا مشکل ہے. تو یہ, اور یہ میں پچھلی دفعہ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی میں تین جہاد ہیں. جہاد اکبر کس کو کہتے ہیں؟ جہاد اکبر اس کو کہتے ہیں کہ دین کی حقیقت انسان کی نظروں کے سامنے روشن ہو جائے. پہلا جہاد یہ ہے کہ دین کی حقیقت سمجھ میں آئے. دوسرا جہاد یہ ہے کہ انسان کی عقل جو ہے اور دین باقی تمام چیزوں پر غالب آ جائے. جہاد اکبر یہ ہے کہ دین کی حقیقت انسان کو نظر آنا شروع ہو جائے, پردے ہٹ جائیں. تو اس کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, یہ کوئی داستان تراشی یا افسانہ ترازی نہیں ہے. یوسف, کس چیز نے یوسف کو گناہ کی طرف متوجہ بھی نہیں ہونے دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے برہان رب کو دیکھا ہوا تھا, دیکھا ہوا تھا. اور اب آپ دیکھیں یہاں سے وہ تمام فضائل جن کی ہم تلاش کرتے ہیں, تمام فضائل سمجھ میں آتے ہیں. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, برہان رب کو دیکھنے کی وجہ سے یوسف کو کیا کوالٹی, کیا معیار حاصل ہوا؟ لنصرف عنہ, تاکہ ہم اس سے لوٹا دیں برائی اور فحشا کو. یہی آیت تطہیر ہے یا نہیں ہے؟ ہم بات پک کر رہے ہیں اس پوائنٹ کو. ہم یوسف کو برائی سے نہیں نکالیں, برائی کو یوسف سے دور رکھیں. کرامت, ایک انسان اتنا بلند ہے کہ برائی اس تک نہیں پہنچ سکتی, یہ اصل کرامت ہے, یہ اصل کرامت ہے. آیہ تطہیر بھی یہی ہے یا نہیں ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس, عنکم نہیں ہے کہ تم کو برائی سے نکال کے پاک کریں، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ برائی کو تم سے دور رکھیں، برائی کی مجال نہیں ہے کہ تم تک پہنچ سکے، رجس کی مجال نہیں ہے کہ دامن طہارت اہل بیت تک پہنچ سکے۔ تو اگر خدا ہمیں توفیق دے قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن میں دقت کرنے کی، اور آخر میں انہو من عبادنا المخلصین، کہ وہ کیسا بندہ تھا ہمارا، مخلص، اور مخلص کس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے مخلص، مخلص لام پر زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ، مخلص وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو اپنی محنت، دقت، ریاضت، بندگی کی بنیاد پر اپنے کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ مخلص کون ہوتا ہے، جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے۔ جیسا میں نے کہا یہ ایک نیا باب کھل جاتا ہے کہ جب کرامت کس سے مل جاتی ہے، اخلاص سے، یعنی انسان کی کرامت ترقی کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ جائے کہ جب بندہ خالص ہو جائے، وہ ایک نیا باب ہے، یعنی وہ کرامت کے حوالے سے ایک نیا عنوان ہے کہ جس پر ظاہر ہے بات نہیں کرنی۔ تو یہ مثال بھی ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ ایک طرف ہم نے اس کو دیکھا کہ جو لعامت کی راہ پہ چلتے ہیں انسان، ان کی کیا حالت ہوتی ہے، اور پستی میں گرنے کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم مسلمان یا مومن تھے یا نہیں تھے۔ خدا نے بلعم اور قارون اور سامری کی مثال اسی لیے دی ہے کہ ہر مومن کو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ہوشیار رہنا ہے۔ ظاہراً مومن ہونا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم پستی میں نہیں گر سکتے۔ یہ معیار، یعنی کہ اگر ہم معصومین کو اس طریقے سے تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں جو ہمیں آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں اور صحیفہ سجادیہ میں اور صحیفہ علویہ میں جو انداز نظر آتا ہے، تو ہم اور آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہم اپنے فکٹیشس ایمان کی بنیاد پر یہ اطمینان کر لیں کہ میرے لیے کوئی خرابی نہیں پیدا ہو سکتی، جب میں ہر قسم کی خرابی سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ تو ایک یہ پہلو ہے کرامت کے حوالے سے جو قرآن نے ہم کو سمجھا ہے، دوسرا یہ پہلو ہے کہ اس کرامت کا ہائیسٹ لیول کیا ہے، برہان رب کو دیکھنے والے بن جاؤ۔ اس کرامت کا ہائیسٹ پہلو کیا ہے، بندگان مخلصین اور پھر مخلصین میں شامل ہو جاؤ، اس معیار پہ آ جاؤ۔ تو جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں آپ کے یہ داستان مجمل ہے، اور اس میں آپ جتنا چاہیں مفصل بخون، جتنا چاہیں اس کی تفصیل پہ آپ جائیں، اس کو پڑھیں۔ اور کربلا کو بھی اگر ہم دیکھیں، کربلا کو بھی اگر ہم غور کریں، تو حقیقتاً کربلا بھی کرامت اور لعامت کا ہی مقابلہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اسی بات کو عملاً واضح فرمایا کہ انسان کتنا بلند ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں کربلا کے اندر ایک اور بات بہت بہت اہم ہے، ہم معراج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ مقام کہ ایک بندہ اس حد تک عروج کرے، اس حد تک ترقی کرے کہ عرش الہی تک پہنچے۔ لیکن وہاں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے منتخب بندے تھے، افضل البشر تھے، مخلوقات میں افضل ترین اور اشرف ترین تھے، ہم کیسے یہ کام کریں۔ کربلا میں جو سب سے زیادہ اہمیت والی بات ہے ہمارے لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے عملاً ایک گروہ عادی انسانوں کو اس درجے پر پہنچا کے دکھایا ہے۔ کربلا کا یہ درس اور یہ پہلو ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہونا چاہیے کہ جہاں سے، جس کے بعد ہمارے لیے یہ اعتراض کی، اس اعتراض کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے کہ ہم اس مقام اور معیار کرامت کو نہیں حاصل کر سکتے۔ جناب سید و شہداء علیہ السلام نے اس بات کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے پریکٹیکلی کہ یہ غلط ہے. یعنی آپ نے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا, وہ لوگ کہ جو معاشرے میں کوئی بہت بڑے افراد نہیں تھے, جو بظاہراً یعنی کہ وہ اچھے افراد ضرور تھے لیکن ان میں کوئی بڑا نام نہیں تھا اس دور کا کہ آپ کہیں بہت بزرگ صحابی تھے یا بڑے بزرگ قاریان قرآن یا ایسی کوئی لوگ نہیں تھے, بلکہ بعض لوگ تو بالکل پہلے پہلے مرحلے پہ آئے تھے, جیسے جون اور وہاب اور اس قسم کے افراد. لیکن کربلا میں یہ پہلو بڑا بہت اسٹارک امپورٹنس والا پہلو ہے کہ جس پر ہمیں یعنی کہ جو ہم جیسے لوگوں کے لیے بہانے بازی کے رستوں کو بند کر دیتا ہے کہ اگر تم ولایت قرآن و معصوم کو اختیار کرو تو کرامت کی راہ تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے. کربلا کا اہم ترین درس. اور میں جس مصائب کے حوالے سے چند جملے جس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان اس زندگی میں کتنا بلند ہوتا ہے, ایک انسان اس زندگی میں اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کے مثال کے طور پر اس کے ذریعے سے اس کے علم سے بہت سارے لوگ استفادہ کریں, اس کی وجہ سے بہت سارے نفوس پاک ہوں. خدا نے شہداء کو بالعموم اور اہل بیت علیہم السلام کو بالخصوص یہ کرامت عطا کی ہے کہ جسد خاکی سے نفس کے جدا ہو جانے کے باوجود بھی جسم کی برکت ختم نہیں ہوئی. یہ عجیب ترین اعجاز ہے. یعنی اس دنیا میں آپ کوئی مثال ایسی دے کر یہ سوچیں کہ ایک انسان جس جگہ پر دفن ہو, جسم دفن ہے نا, مطلب یہ تھوڑی ہم کہہ سکتے ہیں امام وہاں موجود ہے, جسم دفن ہے اس جگہ پر یہ برکات ہو جو ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں, جو روزہ ہے, یہ عجیب, یعنی اس کو آپ کہیں کہ یہ اس کرامت کی انتہا ہے جو خدا نے عطا کی, اس بلندی کی انتہا ہے. اور مصائب کے حوالے سے میں آپ کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں کرامت امام حسین, سر امام حسین علیہ السلام, رأس امام حسین علیہ السلام, کہ اگر میں خالی صرف یہ ایک جملہ کہہ کے اپنی بات ختم کر دوں تو مصائب کے لیے کافی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا گیا, ایک جملہ بہت کافی ہے کہ جب عاشور کا دن تمام ہوا تو باقی ہر شہید کا سر اس کے جسم سے جدا ہوا یا نہیں ہوا, لیکن امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو یقیناً جسم مطہر سے جدا کر کے نیزے پہ بلند کیا گیا, اور جو لشکر لعین تھا اس نے اس کو اپنی فتح کے نشان کے طور پر, اور جب اس قافلے کو ترتیب دیا گیا کہ جس میں وہ بے پردہ بیویاں تھیں, جس میں وہ مظلوم اور کمسن بچے تھے کہ جن کو اونٹوں کے ساتھ رسن بستہ کر دیا گیا تھا, جن میں وہ بیمار اور ضعیف امام تھے کہ جن کو زنجیروں سے باندھ کر اونٹ پر سوار کرایا گیا تھا, یا بعض روایات میں ہے کہ میلوں پیدل چلایا گیا, تو اس قافلے کے آگے بھی سر امام حسین علیہ السلام کو ہی نیزے پر بلند کیا گیا تھا. لیکن یہ سر جہاں جہاں گیا اس سر کی نورانیت اور اس کی کرامت میں جسم سے جدا ہونے کے باوجود بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. کوفے کے دارالعمارہ میں جب اس قافلے کو ٹھہرایا گیا تو اس وقت جب سر امام حسین علیہ السلام کو رکھا گیا تو اس جگہ پر ایک شخص نے اس چیز کو دیکھا کہ سر امام حسین علیہ السلام سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے, کہ جو روایت بہت مشہور ہے کہ سورہ کہف کی اس آیت کی تلاوت کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کہ کیا تم یہ بات گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم عجیب آیتوں میں سے تھے. تو اس شخص نے, وہ صحابی یا تابعی تھا, اس نے اس آیت کی تلاوت سننے کے بعد کہا کہ یا ابا عبداللہ، یا حسین، یقیناً آپ کا سر اقدس اصحاب کہف اور اصحاب رقیم سے زیادہ عجیب آیت ہے، آیت الہی ہے. یہی سر کوفے سے ابن زیاد کے سامنے سے ہوتا ہوا منزلوں کو طے کرتا ہوا شام پہنچا. شام میں یزید ملعون کے سامنے لایا گیا، جہاں آپ نے سر اقدس امام حسین علیہ السلام میں اس دشت میں شراب کو ڈالا، جہاں اس نے دندان اقدس امام حسین علیہ السلام سے توہین کرنے کی کوشش کی. اس دن کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو ایک ایسے قید خانے میں رکھ دیا گیا کہ جس کے اوپر چھت نہیں تھی، اور جہاں وہ دن کی دھوپ اور رات کی اوس برداشت کرتے تھے. چند دن گزرے کہ چھوٹی بچی جس کا نام سکینہ بتایا جاتا ہے، اس بچی نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک سواری آئی ہے، اور اس سواری میں ایک خاتون ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں خون بھرا کرتا ہے. اس بچی کو اس خاتون میں کچھ انسیت، کوئی تعلق محسوس ہوا. اس بچی نے اس بات کو، یعنی خواب میں ہی وہ اس بات کو دیکھ رہی ہیں کہ میں شاید اپنی مصیبت اور اپنی اذیت کو اس خاتون سے بیان کر سکتی ہوں کہ جس میں مجھے کچھ مہربانی نظر آ رہی ہے. وہ دوڑ کر ان خاتون کے پاس جاتی ہیں، اماری کو ہلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بی بی آپ کون ہیں؟ اس خاتون نے اماری سے اپنے چہرے کو باہر نکالا، اس بچی کے سر پر شفقت سے اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے بیٹی، میں تمہاری دادی فاطمہ بنت محمد ہوں. جب بچی نے یہ آواز سنی تو اس نے صدائے ہائے واویلا بلند کی اور کہا کہ اے دادی، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے خاندان کو کس طریقے سے تہ تیخ کر دیا گیا؟ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آپ کی بیٹیوں کو کس طریقے سے اسیر بنا کے بازاروں میں لایا گیا؟ بی بی نے جواب دیا کہ اے بیٹی، یہ دیکھو میرے پاس یہ میرے بیٹے کا خون بھرا کرتا ہے، اور میں اس کرتے کو لے کر روز قیامت اپنے خاندان اور اپنے فرزند کے خون کا حساب خدا سے طلب کروں گی. بچی نے اس خواب کو دیکھا، خواب سے بیدار ہوئی اور ایک صدائے گریہ بلند کی. یہ صدائے گریہ اس قدر بلند ہوئی رات کے وقت کہ جو زندانیان تھے، جو یزید ملعون کے اپنے محل میں تھا، کہ وہ سب لوگ بے چین ہوئے. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس بچی کے گریے کو کسی طریقے سے خاموش کرایا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، اس کے بابا کے سر کو اگر اس کے پاس بھیجوا دو تو شاید بچی کا گریہ تھم جائے. سر امام حسین علیہ السلام کو قید خانے میں بھیجوایا گیا. بچی نے دوڑ کر سر امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا، اور اس کے بعد اپنا گریہ اور نوحہ شروع کیا کہ اے بابا جان، آپ مجھے عصر عاشور جس حالت میں چھوڑ کر آئے تھے، اس کے بعد آپ کو کچھ خبر ہے کہ مجھ پر کیا گزری؟ کس طریقے سے ہم کو در بدر کیا گیا؟ کس طریقے سے ہماری چادریں چھینی گئیں؟ کیوں کر ہم اس قید خانے میں قید ہیں؟ بچی کا نوحہ جاری تھا کہ یکایک آواز بند ہو گئی. بیویوں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو بچی کا چہرہ بابا کے چہرے پہ تھا، اور دم قفس عنصری سے پرواز کر چکا تھا. یا جناب سجاد آئیں اور اب قید خانے میں ایک ننی سی قبر اور بنائیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار عالمین، اولیاء عظیم الہی، اہل بیت علیہ السلام، رسول خاتم، دختر پیغمبر، سب کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے پر فرمائیں۔ پروردگار عالمین، اس زندگی کی آزمائشات پر ہمیں صبر و استقامت سے مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ رب العالمین، ہم سب کو باہم اس قدر مربوط اور مضبوط ہونے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے قل علی الخصوص، ایک دوسرے کے ایمان میں، ترقی کا، معرفت میں بلندی کا وسیلہ بن سکیں۔ پروردگار عالمین، دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمین اور مؤمنین اور خاص طور سے عورتیں اور بچے اور ضعیف اور کمزور انسان جن مظالم کا شکار ہیں، خدا اس ظلم کے شکنجے کو جلد از جلد توڑے، ظالمین کے دست ستم کو منقطع کرے۔ اور خدا، اہم ترین دعا جو میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں اور اپنے لیے بھی، کہ خدا ہمارے دلوں میں وہ سوز قرار دے، اس سوز کو رکھ دے کہ جس کی بنا پر جب ہمارے دن ہوں تو ہم راہ خدا میں مجاہد ہوں، اور جب ہماری راتیں ہوں تو ہمارے آنسو اللہ کی محبت میں گریں۔ کہ خدا ہمیں، ہم سب کو اس مقام اور اس معیار تک لے جائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ